بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، دین و دانش جاوید احمد صاحب غالبی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. اس پروگرام میں آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن، یعنی گزشتہ کل میں ہم نے یہ کیا تھا کہ دین کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس کے بارے میں غالبی صاحب سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہفتے کے روز ہم چاہتے ہیں یہ ہے کہ کوئی ایسا کرنٹ موضوع ہو جس کے بارے میں غالبی صاحب کی فکری آرا سے ہم استفادہ کریں. آج آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ آپ سے گفتگو میں نے شروع کی تھی ملک میں اس بحران کے بارے میں جو ہماری قبائلی علاقوں سے شروع ہوا اور ایک خاص قسم کی عسکریت پسندی میں وہ تبدیل ہو چکا ہے. سوات کے علاقے میں جو اب اس وقت تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو معاہدے ہوئے ہیں، آپ نے اس کے پس منظر میں جاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اصل میں وہ ایک بڑا نظریہ ہے جو دنیا میں مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے نے اختیار کر لیا ہے عمومی طور پر، اور خاص طور پر ایک اقلیت نے اس کے سلسلے میں کچھ اقدامات دنیا بھر میں شروع کر دیے، اور جس کا فوکس جو ہے وہ پاکستان کے یہ قبائلی علاقے بن گئے. اس روز ہماری بات زیادہ اس بارے میں ہو نہیں سکی تھی. میں چاہتا تھا کہ آپ ذرا کچھ تفصیل سے ہمیں بتائیے کہ وہ کیا نظریہ ہے، اور اس نظریے میں اور اصل اسلام میں آپ کی نگاہ میں کیا فرق ہے. آپ اس کو کیسے ہمارے ان لوگوں کو بتا سکیں گے، سمجھا سکیں گے جو اس کو ابھی اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے آپ سے یہ جانا تھا کہ جب تک اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا ہم اس سے کوئی نبرد آزمائی نہیں ہو سکیں گے. اس پہلے سے میں چاہتا ہوں آپ دعوت دوں کہ اس پر اظہار خیال فرمائیں.
میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا کہ جب کوئی نظریاتی تحریک اٹھتی ہے تو آپ اسے تو تفنگ سے خاموش نہیں کر سکتے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ دبانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اگر کسی تحریک کی نظریاتی بنیادیں مستحکم ہیں، لوگ اس نظریاتی تحریک کے مخاطبین کی حیثیت سے موجود ہیں، اس کی بات سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں، وابستگی کے احساس کے ساتھ جینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. اس لیے کہ یہ دنیا ہے، اس میں انسان نظریاتی کشمکش کی پوری تاریخ رکھتا ہے. یہ معلوم ہے کہ ایک لمبے عرصے تک، کم و بیش پون صدی تک، کمیونسٹ انقلاب آیا اور اس کے نتیجے میں ایک نظریہ دنیا کے اندر اپنے آپ کو لے کے آگے بڑھا. اس نظریے نے نجی ملکیت کو چیلنج کیا. اس نظریے نے یہ کہا کہ ہم ایک خاص طرح کی ڈکٹیٹرشپ قائم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم لوگوں کا خون بہانے کا بھی حق رکھتے ہیں. اس نظریے کی تبلیغ کی گئی، اس کے لیے لٹریچر وجود میں آیا، ہمارے دانشور اس سے متاثر ہوئے. اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ ضروری تھا کہ آپ نظریاتی محاذ پر اس کا مقابلہ کریں. یہ درست ہے کہ اگر کسی موقع پر کسی نظریے کے علمبردار لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو بعض اوقات فوجی کارروائی بھی کرنا پڑتی ہے، لیکن یہ فوجی کارروائی بہت مشکل ہوتی ہے کسی قوم کے اپنے افراد کے خلاف.
اور جبکہ مذہب بھی ایک ہو، ان کا
مذہب بھی ایک ہو. یعنی ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، صورت سیرت کے لحاظ سے وہ جو کچھ بھی اسلام سمجھا جاتا ہے اس کا ایک نمونہ ہے، اور پورے اخلاص کے ساتھ ایک نظریے کو باندھتا ہے، اس کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو گیا ہے. تو جب آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کی فوج، آپ کی پولیس، آپ کے دوسرے ادارے ان کے خلاف کارروائی کریں، تو انسانوں نے انسانوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے. یہ کوئی آسان کام
نہیں. مجھے بریک لینی ہے. فاطمہ حضرات بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. فاطمہ حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. گاندھی صاحب سے ہماری گفتگو ہو رہی ہے. گاندھی صاحب فرما رہے تھے کہ وہ کیا نظریہ ہے جس کی بنیاد پر یہ ہمارے ہاں جو ایک کہیے آپ تفہیم مدعا کے لیے کہتے ہیں کہ اسلامی شدت پسندی ہے، یہ اس نے عسکریت پسندی میں بھی اپنے آپ کو تبدیل کر لیا، تو کیا اس کی فکری بنیادیں ہیں؟
وہ نظریہ صرف چند لوگوں کا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں جو کچھ دینی علم ہے اسی میں اس کی تمام اساسات موجود ہیں. ہمارے ہاں جو چیز مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، ہمارے ہاں جو کچھ لٹریچر وجود میں آیا ہے، ہمارے ہاں جو تحریکیں اٹھی ہیں، جیسے اخوان کی تحریک تھی، جماعت اسلامی کی تحریک تھی، ان سب میں یہ چیز موجود ہے. اور یہ تین بنیادی نکات ہیں جن پر بندی ہے. ایک چیز یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں 12 صدیوں تک قیادت علماء کے ہاتھ میں رہی ہے، اور بالخصوص عدالت کا نظام انہی کے پاس رہا ہے. عدالت کا نظام قاضی القضات کی حیثیت سے امام ابو یوسف نے سنبھالا، اور پھر اس کے بعد عام طور پر وہی لوگ قاضی کی حیثیت سے مقرر کیے جاتے رہے جن کو ہم عام اصطلاح میں دین کے علماء کہتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں شریعت ہی ماخذ تھی، اسی کی بنیاد پر قانون سازی ہوئی تھی، فقہ کو اسی کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا تھا. تو بالعموم جن کو ہم فقہا کہتے ہیں وہی اصل میں عدالتوں کے اندر فیصلے کرتے تھے اور قاضی کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے تھے. اسی نظام کے تحت جب انگریز یہاں آئے تو انہوں نے ملا نظام الدین سے یہ درخواست کی کہ ایک ایسا نصاب بنا دیا جائے جس میں مسلمان قاضیوں کے لیے کچھ تیار کر لیے جائے لوگ، تاکہ وہ معاملات جو عام طور پر پرسنل لا کے تھے وہ اسی طریقے سے چلتے رہے. چنانچہ ہمارے دینی مدارس کی بھی اگر آپ صحیح نوعیت متعین کرنا چاہیں تو یہ ایک لحاظ سے پرانے زمانے کے لا کالج ہے, اسی لیے اس میں فقہ زیادہ پڑھائی جاتی ہے. عام طور پر کہتے ہیں لوگ اس میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا اور اس طرح کی چیزیں نہیں پڑھائی جاتی, تو جو اسلامی قانون جس کو کہتے ہیں آپ, فقہ اسلامی کہتے ہیں, وہی اصل میں پڑھائی جاتی ہے وہاں پہ. اسی وجہ سے یہاں سے جو لوگ پڑھ کے نکلتے ہیں ان کا منتہا کمال کیا ہوتا ہے کہ وہ افتاء میں تخصص پیدا کر لیں, یعنی فتویٰ دینے میں اسپیشلائز کر لیں, یہی ان کا اصل کام ہوتا ہے. مفتی کی حیثیت سے ان کو عام طور پر متعارف کرایا جاتا ہے,
سب سے بڑا درجہ
یہ ہے. اصل میں قانون ہی ہے جو بنیادی طور پر وہاں پڑھایا جاتا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسلامی قانون ہے اس کی شرح وضاحت کا حق بھی ہم ہی کو ہے اور ہمیں ہی عدالتی نظام کو سنبھالنا چاہیے. تو اس چیز پر وہ اصرار کرتے ہیں. چنانچہ اس وقت جو معاہدہ ہوا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو اصرار کیا گیا اس بات کے اوپر کہ قاضیوں کا نظام قائم کیا جائے. مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو یہ پس منظر رکھتے ہیں, علماء کی حیثیت سے متعارف ہیں, وہ عدالتوں میں آ کر بیٹھیں اور وہ فیصلے کریں. دوسری بات جو وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق فیصلے کیسے ہوں گے, یعنی کیا جو آپ کا کوڈیفائڈ لا ہے اس کے مطابق ہوں گے, کیا کوئی پارلیمنٹ کی قانون سازی کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں چونکہ ٹریڈیشن اس سے پہلے رہی رہی, 12 صدیوں تک یہی رہی ہے کہ قاضی ایک طرح سے مشتد ہوتا تھا, یعنی وہ براہ راست قرآن سنت اجماع اور قیاس کی بنیاد پر فیصلے کرتا تھا. تو اب بھی وہ اسی بات پہ اصرار کرتے ہیں کہ فیصلوں کی بنیاد کوئی کوڈیفائڈ لا نہیں ہونا چاہیے بلکہ قرآن سنت اجماع اور قیاس کی بنیاد پر.
اچھا, ایک سوال کی اجازت دیتے ہیں آپ, یہ سب ان شاء اللہ بات آپ سے شروع کروں گا. نعیم صاحب السلام علیکم.
جی السلام علیکم سر. سر میں بشارت سے نعیم عرض کر رہا ہوں. سر میرا گاندھی صاحب سے ایک سوال ہے کہ یہ زکات اور انفاق میں کیا فرق ہے؟
پھر کہیے.
زکات اور نفاق میں کیا فرق ہے؟
ٹھیک ہے, ٹھیک. بہت شکریہ جناب. یہ ہم اپنی بات مکمل کر لیں اور پھر آپ کی طرف توجہ کریں گے اس سوال کی جانب.
تو دوسری چیز یہ, یعنی وہ اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ قانون کی بنیاد, فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا. ہمارے ہاں جو جج فیصلہ کرتا ہے تو وہ اصل میں تعزیرات پاکستان کے مطابق فیصلہ کریں گے, ضابطہ فوجداری کے مطابق فیصلہ کرے گا. پھر ہمارے اس پرانے قانونی نظام میں وکلاء نہیں ہوتے تھے. اس نوعیت کے جو پروسیجرل معاملات ہیں وہ بڑی اہمیت اختیار کر گئے ہیں جدید قانون میں, ان کا کوئی دور دور تک تصور نہیں تھا.
سادہ نظام تھا
اور اس میں عام طور پر فیصلہ بہت جلد ہو جاتا تھا. اسی کو کہتے ہیں کہ جلد انصاف حاصل کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا جائے اور براہ راست قاضی دیکھے قرآن میں کیا بات لکھی ہے, سنت میں کیا بات لکھی ہے, اجماع کس چیز کے اوپر رہا ہے, اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں قیاس کی ضرورت ہے تو قیاس کرے گا, جو پہلے سے فقہا نے کیا ہوا ہے اس کی وہ مراجعت کر لے گا, اگر کوئی چیز اس میں موجود ہے تو لے لے گا, اگر کوئی نیا معاملہ ہے تو خود اجتہاد کر کے وہ فیصلہ کر دے گا. دوسری چیز یہ ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کفر کے خلاف جہاد کرنا ہے, یعنی مسلمانوں کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کا غلبہ دنیا پر قائم کرے, اس کے لیے جدوجہد کرے, اور جہاد کا حکم اسی مقصد کے لیے دیا گیا ہے. یعنی پوری دنیا میں یہ بات واضح ہونی چاہیے سب لوگوں پر کہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کی شریعت اور ان کے معروف و منکر کے تصورات کے مطابق دنیا کا نظم چلے. اگر لوگ اس کے راستے میں مزاحم ہوں گے تو طاقت کے ذریعے سے ان کی مزاحمت ختم کر دی جائے گی. یہ کفر کے خلاف جہاد جس کو کہا جاتا ہے, یا اعلی کلمۃ اللہ کے لیے, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے, اس کو وہ دین کا حکم سمجھتے ہیں.
اور یہ مسلسل جاری رہے گا,
یہ جاری رہے گا, اور اس کو وہ اس وقت کر بھی رہے ہیں اور مسلمانوں کو ترغیب بھی دیتے ہیں. یہ ان کا پورا فکر ہے. ان کو 3 نکات میں آپ بیان کر سکتے ہیں.
سر بات کریں گے اس پر اور مسلسل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ ہم ایک کال لے لیتے ہیں. مسز جاوید کچھ فرمانا چاہتی ہیں. السلام علیکم.
جی میں مسز جاوید فیصلہ آباد سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال گاندھی صاحب سے یہ ہے کہ میں ادنا کی طالب علم ہوں قرآن کریم کی.
جی.
تو قرآن میں آتا ہے کہ آپ جہاں پر اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہاں پر جو ہے وہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں.
جی.
تو ایسی تقریبات میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے جو خاندان میں ہوتی ہیں.
جی جی.
تو ان تقریبات میں جو بے پردگی ہے یا بہت زیادہ موویز اور ایسا سلسلہ.
جی.
تو ایسے ڈریسز بھی لوگوں نے پہنے ہوتے ہیں جو خواتین. جی. نے تو ان میں ہم کیا کریں, بے پردہ ہو کر جاتے تھے لیکن اندر جو فیلنگ ہے وہی ہے کہ اگر چھوڑیں گے تو قطع رحمی میں آئے گا.
جی.
اور اگر جائیں گے تو کہیں پکڑنا ہو جائے. تو اس میں بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں وضاحت کریں.
جی بہت شکریہ. ہم صاحب آپ نے یہ 3 نکات ارشاد فرمائے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مدارس میں جو تعلیم ہوتی ہے یا جو دین کی عمومی انڈرسٹینڈنگ ہے عام لوگوں میں, وہ ان میں یہ چیزیں گڑی ہوئی ہیں. جو میں آپ کی بات
یہی ہے, یہی پڑھایا جاتا ہے, اس سے مختلف کوئی چیز نہیں پڑھائی.
لیکن دیکھیں نا, یہ ایک بحث ہمارے یہاں کچھ عرصے چلتی ہے کہ کیا مدارس میں کوئی جہاد کی تعلیم ہوتی ہے, مدارس میں کیا دہشت گردی سکھائی جاتی ہے. یہ تو آپ کا وہی بات کہہ رہے ہیں آپ.
وہ ایک طریقہ کار ہے, یعنی یہ جہاد کیسے ہونا ہے اس کے لیے انہوں نے ایک تدبیر اختیار کی ہے. اس سے بہت سے لوگ اختلاف کرتے ہیں. وہ مدارس میں پڑھائی بھی نہیں جاتی, یہ اگر بات کہی جائے
طریقہ کار حکمت عملی نہیں پائی جائے,
یعنی آپ کو کفر کے خلاف جہاد کر رہا ہے,
ٹھیک,
کب کرنا ہے, حکمت عملی کیا ہوگی, کس طریقے سے کرنا,
یہ ایک اور سبجیکٹ,
یہ ایک اور مسئلہ ہے.
اچھا,
لیکن یہ بنیادی اصول موجود ہے. اب دیکھیے, جب آپ بنیادی اصول میں اشتراک رکھتے ہیں تو پھر اس کے بعد تدبیر کے معاملے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے نا. اصل میں اس وقت جس طرح آپ نے یہ کہا تھا کہ ایک چھوٹا سا گروہ یہ کام کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, بہت چھوٹا سا گروہ ہے, شاید چند ہزار لوگ ہوں گے جو میدان جہاد میں ہیں, لیکن فکری لحاظ سے پوری امت کا ذہن ان کے پس منظر میں ہے. یعنی یہی تعلیم ہے اصل میں. اگر آپ مسلمانوں کا جائزہ لیں تو عام مسلمان بھی ان معاملات میں ایسا ہی واضح ہے, یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے, کیونکہ یہی تعلیم اس کو مسجدوں سے دی گئی ہے, یہی تعلیم صدیوں تک اس تک منتقل کی گئی ہے, علماء فقہا نے دی ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر جو یہاں پر احیائی تحریکیں اٹھیں, جیسے میں نے اخوان کا ذکر کیا, جماعت اسلامی کا ذکر کیا, اور بھی بات اٹھیں, ان سب کے یہاں یہ چیز موجود ہے. مولانا سید عبداللہ صاحب مودودی کی جو الجہاد فی الاسلام ہے وہ اسی اصول پر مبنی ہے, اسی چیز کو بیان کرتی ہے کہ مسلمانوں کو مسلحانہ کردار ادا کرنا ہے دنیا میں, اور وہ دنیا میں کسی ایسے قوم کے پاس نظم حکومت
نہیں رہنا, کردار مطلب بہتری کی اصلاح کی کوشش کرنی
ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمیں دنیا کی اصلاح کرنی ہے, ہمیں اس کام کے لیے معمور کیا گیا ہے, ہم اس کے لیے جدوجہد کریں گے, دعوت دیں گے, لیکن اگر دنیا اس کو قبول نہیں کرتی تو کسی کو ہم بالجبر اسلام قبول کرنے کے لیے تو نہیں کہیں گے, لیکن کفر کے ہاتھ میں دنیا کا اقتدار بھی نہیں رہنے دیں گے. اسی کو غلبہ حق کی یا غلبہ دین کی جدوجہد کہا جاتا ہے. تو یہ فکر ہمارے ہاں راسخ ہے, اس کو ہم نے پڑھا ہے. یہ فکر ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر عمومی طور پر رائج ہے, اور اسی فکر کے ساتھ وہ دین کی تعلیم پاتے ہیں, ان کے دین کے علماء بنتے ہیں. اب یہ صرف تدبیر کا اختلاف ہے, یعنی اتنا اتفاق ہو گیا کہ انہی اصولوں پر ہمیں اپنے معاشرے کی تعمیر کرنی ہے اور مسلمانوں کو منظم کرنا ہے, لیکن اس کے لیے اقدامات کب کیے جائیں, یعنی اس بات پر اختلاف,
تب اور کیا,
تب اور کیا.
ٹھیک, مطلب سوال لیتے ہیں سہیل شعیب صاحب, پرانے ساتھی ہیں جناب ہمارے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
کیا حال ہے جناب؟
الحمدللہ.
آج کیا سوال ہے آپ کے پاس؟
جی آج میرے پاس سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورت شکت میں سورت نمبر 28 آیت نمبر 8, اور اسی طرح ہی سورۃ لقمان سورت نمبر 31 آیت نمبر 15 میں
جی
کہ اللہ تعالیٰ یعنی والدین کے ساتھ سلسلہ شروع کرنے کا حکم دیتا ہے, اور آگے یا ان جہاز آتا اللہ ان تشری کا, اگر یہ تم پہ زور ڈالیں تو تم ان کے ساتھ پھر کرو, تم ان کی بات نہ ماننا.
جی جی,
جہاز کا آیا جس سے آج ہمارے یہاں بہت بدنام کیا جاتا ہے, تو میں تم سے کہتا ہوں گاندھی صاحب جی, کیا غیر مسلم جہاد کر سکتے ہیں؟ کیا جہاد غیر مسلم کے ذریعے ہو سکتا ہے؟
ٹھیک,
کیونکہ مغربی دنیا بھی جہاد کر رہی ہے جہاد سے مٹانے کے
لیے. آج یہی ہمارا موضوع, آپ پروگرام دیکھیے گا انشاءاللہ, آپ کا سوال بھی ہم ان کے سامنے رکھیں گے. آپ کا بہت شکریہ. آتین آزاد, ایک بریک کی اجازت دیجیے, بریک کے بعد ہماری آپ کی پھر ملاقات ہوگی. آتین آزاد, پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پر ہیں, ان کی بات سنیں جناب. السلام علیکم.
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
سر میرے دو سوال ہیں. سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے جو دین ابراہیمی ہے وہ بیسیکلی ڈپینڈ کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ان کے جو دین کا جو ماخذ ہے وہ ایکچولی وہی ہے. اب وہی کانسیپٹ ہماری سمجھ میں تو آتا ہے کیونکہ ہم بچپن سے سنتے ہوئے آئے ہیں, لیکن 21st century میں اس سائنٹیفک دور میں کسی نان بلیور سے اگر یہ بات کہی جائے کہ ہمارا پورا دین جو ہے وہ ایک ڈیوائن انٹروینشن کے تحت آیا ہے, تو اسے یہ بات باعث مذاق بن جاتی ہے, کوئی بلیو نہیں کرتا اس کو. تو اس کے اوپر کوئی کامنٹس وغیرہ مجھے مل جائیں تو. دوسرا سر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں کچھ جرائم کی سزا مقرر کی ہوئی ہے, تو خالی انہیں جرائم کی سزا کیوں مقرر کی گئی؟ کیونکہ جرائم تو اور بہت سے بھی ہوتے ہیں, انہیں
کیوں چوز کیا گیا تھا؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. حمزہ, اب ہم کچھ سوال میرے خیال میں ایڈریس کر لیں, اب وہ بات اگر موقع ملا تو ہم اپنی کریں گے. ایک سوال یہ ہے کہ زکات اور انفاق میں کیا فرق ہے؟
زکات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقررہ ٹیکس ہے جو آپ کو ہر حال میں ادا کرنا ہے, یعنی جس طریقے سے اجتماعی زندگی کے مسائل کے لیے ہم ٹیکس لگاتے ہیں, بالکل اسی طریقے سے عبادت کے طور پر کچھ رقم عائد کر دی گئی ہے. جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز ہم پر فرض ہے, ہمیں ہر حال میں نماز پڑھنا ہوتی ہے, اسی طرح سے ہمیں زکات دینا ہوتی ہے, اس کی شرح مقرر کر دی گئی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کر دی گئی ہے, اور مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ یہ رقم اپنے اجتماعی نظم کو دے دیں. اگر اجتماعی نظم قائم نہیں ہے تو پھر بھی ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس کو اس کے مصارف تک پہنچائیں, یعنی غریبوں کی, مسکینوں کی, کمزور لوگوں کی, ذاتی حیثیت سے مدد کریں. تو زکات ایسے ہیں, جس طرح مثال کے طور پر ہم پہ ظہر کی نماز 4 رکعت لازم کی گئی ہے, یہ ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے, اس کے بعد ہم نماز نفل کے طور پر بھی پڑھتے ہیں. تو انفاق نفل ہوتا ہے, یعنی انفاق کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی مقدار مقرر کر کے آپ پر لازم تو نہیں کیا گیا, لیکن اللہ نے اس کی ترغیب دی ہے, اس کا اجر بیان کیا ہے, اس کو سب سے بڑی نیکی قرار دیا ہے, اور اس کے بارے میں یہ قاعدہ بیان کیا ہے کہ جو تمہاری ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ تمہارے پاس ہے وہ اصل میں تمہارے معاشرے کا حق ہے. اس کو اگر کوئی ضرورت سامنے آ جائے تو پھر آدمی کو الگ کر کے نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جانا چاہیے. یہ بنیادی چیزیں ہیں جو انفاق کے بارے میں قرآن نے کہی.
ہم سب ایک کال لینے کی اجازت دیجیے. السلام علیکم. ہلو ہلو
جی, اپنا وہاں سے
ہیں لائن.
ہاں جی, السلام علیکم.
جی وعلیکم.
ڈاکٹر صاحب, میں ہیبا بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے.
جی جی.
ڈاکٹر صاحب, مجھے صرف یہ پوچھنا تھا گاندھی صاحب سے کہ اسلام میں مہر کا کیا تصور ہے؟ کیا یہ عورت کی رفاقت کی قیمت ہے؟ کیوں مہر کیوں دیا جاتا ہے؟
تھینک یو. صاحب, سوال ہے کہ ایک خاتون ہیں جو جاتی ہیں کسی تقریب میں اور وہاں دیکھتی ہیں کہ ماحول ایسا ہے جو ان کے خیال میں اسلام کے مطابق نہیں ہے, پھر لباس ہے یا اور کچھ وہاں پر معاملات ایسے ہو رہے ہیں جو ان کے خیال میں ٹھیک نہیں ہے, تو ان کو خیال ہوتا ہے کہ یہ وہی بات ہے جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ تم ایسی جگہ سے اٹھاؤ جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. کیا یہ بات ایسے ہی ہے یا آپ کچھ اور مشورہ دیں گے؟
نہیں, یہ تو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی مجلس ہے جس میں اللہ کے پیغمبر پر کان و تشنی کی جا رہی ہے یا ان کے بارے میں کوئی بری باتیں کہی جا رہی ہیں یا لوگ اس کو اپنے مذاق کا یا ٹھٹھے کا یا ہنسی مخول کا ہدف بنا رہے ہیں, وہ چیز ہے کہ جس میں کسی مسلمان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. یعنی وہ شائستگی سے توجہ دلائے گا. اگر لوگ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, یہ تو ٹھیک ہے کہ کوئی آدمی علمی طریقے سے گفتگو کر رہا ہے, لیکن اس کو یہ حق نہیں کہ وہ ہماری مقدس شخصیات کا مذاق اڑائے یا ان کی تضحیک کا کوئی طریقہ اختیار کرے. اس میں مسلمانوں کے لیے ان کی دینی حمیت کا یہی تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت یہ ہے کہ وہاں سے اٹھائیں. یہاں اصل میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ان کے خیال کے مطابق. اس طرح کی صورتحال یہ کہ اصلاح کا تقاضا کرتی ہے, تو اس میں آدمی کو یہ نہیں کرنا چاہیے. صلاح رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ وہاں جائیں اور جن آداب کو وہ مناسب سمجھتی ہیں ان کا پورا لحاظ کر کے جائیں. اس طرح وہ لوگوں کے لیے نمونہ بنیں گی, صلاح رحمی کے تقاضے بھی پورے ہوں گے, اور کسی مناسب موقع کے اوپر جو چیزیں ان کے خیال میں غلط ہیں ان کے بارے میں توجہ دلا دیں. ان کا کام توجہ دلانا ہے, یہ وہ چیز نہیں ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا.
یعنی وہ اپنا تعلق منقطع نہ کریں تاکہ کوئی بات اچھی کسی کو کہنے کا موقع نہیں.
مطلب تو یہ ہوگا کہ جتنے بھی اہل خیر ہیں وہ اصل میں سوسائٹی سے کٹ کر ایک طرف بیٹھ جائیں گے, ان کا کوئی رابطہ باقی نہیں رہے گا, تو توجہ دلانے کا عمل بھی نہیں ہو سکے گا. کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے موقعوں کے اوپر آپ خود اس کردار اور اخلاق کا نمونہ بن کے جائیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے اندر ہونا چاہیے.
ایک سوال اور لیتے ہیں جناب. دو ستار صاحب, السلام علیکم.
ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. میں عبدالستار بول رہا ہوں کوئٹہ سے.
جی
جی. میرے دو سوال ہیں رحمدین صاحب سے.
جی فرمائیے.
ایک تو یہ کہ قرآن پاک کے جو آیتیں ہیں جو ترتیب کے اعتبار سے جو نازل ہوئی ہیں,
جی,
وہ قرآن پاک اس لحاظ سے کیوں مرتب نہیں ہے؟
ٹھیک ہے.
دوسرا سوال یہ, عام طور پہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ میاں اللہ میاں,
جی,
تو اس سے کچھ ابام پیدا ہوتا ہے. اللہ میاں کیوں کہتے ہیں؟
ٹھیک ہے.
کیا کہنا چاہیے یا نہیں؟
ٹھیک ہے. بہت نواز آپ کے سوال کا, بہت شکریہ. سہیل شعیب صاحب کا سوال آپ بھی فرما رہے تھے, صحیح طرح ہم سماعت نہیں کر سکے. غالباً وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ جو قرآن میں آتا ہے سورہ لقمان میں کہ ماں باپ کی اطاعت کرنا اور ہر حال میں ان کی بات ماننا, سوائے اس کے کہ وہ تمہیں شرک پہ کہیں تو تم ان کی بات نہ مانو, لیکن اگر کوئی تکرار تمہاری ہو جائے ان سے تو وہ وہاں سوال میں ان کا سن نہیں پایا کہ کیا کوئی خلاف شریعت حکم اگر وہ دیں تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟
پوری طرح تو میں بھی نہیں سن پایا, لیکن جو کچھ سمجھ سکا ہو وہ یہ ہے کہ وہ غالباً جہاد کا چونکہ وہاں لفظ آ گیا ہے, جاہدا کے الفاظ آ گئے ہیں.
اچھا.
اس سے سوال کر رہے ہیں کہ یہاں یہ کس مفہوم میں ہے.
اچھا.
یعنی جہاد کا لفظ کیا صرف قتالی کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو جہاد کا لفظ عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے اور یہ بہت سے معنی میں استعمال ہوتا ہے. دعوت کے لیے جو جدوجہد کی جاتی ہے یعنی اللہ کا دین پہنچانے کے لیے, اس میں بھی قرآن نے یہی لفظ استعمال کیا, بلکہ اس کو جہاد کبیر قرار دی ہے. یعنی قرآن مجید کے ذریعے سے جہاد کرو, جاہد بہی جہادن کبیرہ, اس کے طریقے سے قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے. اسی طریقے سے جو بھی آپ سرگرمی جدوجہد اختیار کرتے ہیں کسی خیر کے مقصد کے لیے, ان سب کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اس کی ایک آخری صورت یہ ہے کہ آپ کو کسی موقع کے اوپر سرکش لوگوں کے خلاف, فتنہ پردادوں کے خلاف جنگ کرنی پڑ جائے, تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جائے گا. یعنی یہ اس کا منتہا کمال ہے. وہاں جو قرآن مجید کی جس آیت کا انہوں نے حوالہ دیا ہے وہاں یہ استعمال ہوا ہے زور ڈالنے کے معنی میں. تو یہ لفظ کے مختلف پہلو ہوتے ہیں, دنیا کی ہر زبان میں الفاظ
جہاد
استعمال ہو جاتے ہیں. یہاں وہ جہاد مراد نہیں.
جی جناب ذوالفقار صاحب السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب.
جی میں ذوالفقار بات کر رہا ہوں ٹیکسی گاندھی صاحب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں تو شریعت کیا مجھے اجازت دیتی ہے کہ نہیں؟
ٹھیک.
کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیا خراب کرتا ہے کسی چیز کو تو میڈیا اچھائی کے ذریعے ایک معاشرے کو بنا بھی سکتا ہے, تو اس کے بارے میں گاندھی صاحب مجھے بتائیے.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ. فاطین حضرات ایک وقت ہے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فاطین حضرات پروگرام دین و دانش جاوید احمد گاندھی صاحب کے ساتھ ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ کے سوال ہیں. یہ ایک لائیو پروگرام ہے, آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں. ہمارے ایک کالر اس وقت لائن پر بھی ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم جی, میں ڈاکٹر شکیل بول رہا ہوں لاہور سے.
جی ڈاکٹر صاحب.
سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اسلامک بینک جو ہیں
جی
جو کار لون دیتے ہیں
جی
اس میں جو مارک اپ لیتے ہیں
جی
یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتا؟
ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جناب آپ کے سوال کا. ہم سب ترتیب سے چلتے ہیں. ایک سوال یہ تھا ہماری بہن کا کہ دین ابراہیمی ہے وہی کا تصور ہے, اور کیا اس سے پہلے بھی جو سارے انبیاء آئے ہیں وہ اسلام جن کا ذکر کرتا ہے, تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس جدید دور میں وہی کا تصور لوگوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا, تو ان کو کیسے بتایا جائے؟ کہ یہ
تو قدیم دور میں بھی سمجھانا بہت مشکل تھا, یعنی وہی کیسے آتی ہے. میرے خیال میں تو یہ کوئی موضوع نہیں ہے. موضوع یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم خدا کے پیغمبر ہیں اور خدا کی طرف سے اس منصب پر مامور کیے گئے ہیں کہ ہم خدا کی ہدایت انسانوں تک پہنچائیں. انہوں نے اپنی ہدایت کے لیے دلائل دیے, اپنی شخصیت کے لیے دلائل دیے, اور خدا کی طرف سے مامور ہونے کی بھی دلائل دیے. ان دلائل کی بنیاد پر ان کی صحت رد میں صحت کا فیصلہ کرنا چاہیے. وہ دلائل بالکل واضح ہیں, قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں, وہ پرانے صحیحوں میں بیان ہوئے ہیں. ان دلائل کی بنیاد پر جب ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کسی شخصیت کے بارے میں کہ وہ اللہ کے پیغمبر کی حیثیت رکھتی ہے, اس کے بعد یہ سوال ہی بالکل غیر متعلق ہو جاتا ہے کہ خدا ان سے رابطہ کیسے کرتا ہے. اس میں ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ خدا کے رابطہ کرنے کا طریقہ یہ ہے. تو اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ جدید سائنس نے ایسے بے شمار ذرائع پیدا کر دیے ہیں جس میں اسی طریقے کے رابطے ہو رہے ہیں, یعنی ذات خداوندی. اگر کائنات کا کوئی خالق ہے, اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے, تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اپنی ہدایت دینے کے لیے وہ کسی ذریعے کو اختیار کر لیں, اور وہ ذریعہ ایسا ہو کہ جو ہمارے لیے غیر مرئی ہو, ہم اس کو دیکھ نہیں سکیں, اس کو پرکھ نہیں سکیں. موجودہ جدید سائنس نے اس دنیا کے اندر مادی قوانین میں ایسی ایسی چیزیں دریافت کر
لی.
یہاں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور مریخ پر ہمارے سگنل پہنچ رہے ہوتے ہیں, تو اب یہ کون سی باتیں ہیں جدید دور میں؟ تو بلکہ اس طرح کی چیزوں پر اعتراض کرنا مزے کا خیز لگتا ہے. تو نبی کو ہم اس اصول پر نہیں مانتے کہ ہمیں وہی کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے یا اس کا کوئی سائنسی علم ہمارے پاس آ جاتا ہے. نبوت کے دلائل ہمارے پاس اتنے قوی ہوتے ہیں, اتنے معقول ہوتے ہیں, اتنے واضح ہوتے ہیں کہ ان کی بنیاد پر ہم پیغمبر کو مان لیتے ہیں. جن کو اگر اس معاملے میں دلچسپی ہو تو میں نے اپنی کتاب میزان میں جو نبوت کا باب لکھا ہے اس میں وہ دلائل بیان کر دیے نبی کی معرفت کے زیر عنوان, یعنی وہ پانچ بنیادی چیزیں ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں, ان کی روشنی میں ہم کسی ہستی کو پیغمبر مانتے ہیں اور پھر اس کی دلیل اس سے نہیں مانگتے کہ وہی آتی کیسے
اور
یہ کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ تو اصل میں جب ہم نے ان کو پیغمبر مان لیا اور یہ مان لیا کہ خدا کا ہم سے رابطہ ہے, تو خدا جس طرح چاہے ہم سے رابطہ کرے.
ایک سوال لیتے ہیں جناب. السلام علیکم مسز زاہد.
السلام علیکم. میں مجھے یہ بات کرنی تھی کہ میرے میاں باہر ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ نہیں ہوتے, لیکن مجھے اپنے گھر کے معاملات کے لیے باہر جانے کی اجازت بھی نہیں ہے. آج کل مثلا میں بیمار ہوں تو مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تو لیڈی ڈاکٹر ہے, ڈینٹل اسپیشلسٹ یا کوئی بھی ادروائز تو آپ نے جانا ہے, ادروائز آپ نے نہیں جانا. تو میں اس سلسلے میں پریشان ہوں کہ اگر میں جاتی ہوں تو ان کی حکم عدولی ہوتی ہے, اگر نہیں جاتی تو میری اپنی مطلب بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے. پلیز آپ مجھے اس کا آنسر دیں. اسی طرح کے مطلب اور بھی میری 8 سالہ زندگی میں یہ ہوتے ہیں, اور وجہ بے وجہ قسمیں مطلب دی جاتی ہیں کہ تم یہاں نہیں جاؤ گی, وہاں نہیں جاؤ گی, یہ نہیں کرو گی, وہ نہیں کرو.
اچھا, ہم سوال آپ کا رکھتے ہیں رامجی صاحب کے سامنے. جرائم کی سزا قرآن میں بیان ہوئی ہیں, کچھ کی کیوں ہوئی ہیں, جن کی ہوئی ہیں اس کی کیا وجہ, جو نہیں ہوئی ان کی کیا وجہ؟
نہیں, اللہ کا عام طریقہ یہ ہے کہ وہ صرف ان معاملات میں اپنا قانون دیتے ہیں جہاں کوئی بڑی غلطی کھانے کا امکان ہوتا ہے. یعنی یہ جو تصور ہے ہمارے ہاں کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ایک قانون بنا کے, ضابطہ بنا کے, ایک نظام بنا کے دے دیں, یہ تو انسانی عقل اور انسانی شرف کی توہین ہے. انسان کو اتنی ہی رہنمائی درکار ہے جہاں اس کے غلطی کھانے کا امکان ہے یا جہاں اس کے پاس فیصلہ کرنے کی کوئی بنیاد نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ جو بڑے جرائم ہیں ان کی سزائیں خود مقرر کر دی, اور اگر آپ دیکھیں تو ان کے علاوہ اصل میں کسی اور جرم کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. باقی جرائم ان کے تحت ہیں, تو جب اللہ تعالیٰ نے ایک آخری سزا بیان کر دی تو اب نیچے کی سزائیں ہم ان پر قیاس کر کے خود مقرر کر سکتے ہیں. رہنمائی ہو گئی, بنیاد واضح ہو گئی, طریقہ معلوم ہو گیا, نیچے ہم خود کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے دین دو چیزوں سے پورے زندگی کے معاملات کا احاطہ کرتا ہے, خدا کی شریعت اور پھر ہمارا اجتہاد. تو ان معاملات میں ہم اجتہاد کریں گے.
ٹھیک ہے, مہر کا کیا صحیح تصور ہے؟ کیا یہ ان کا خیال تھا کہ یہ رفاقت کی قیمت ہے جو عورت کو ادا ہوتی؟
یہ دیکھیے, شادی جب کوئی عورت کرتی ہے, یعنی کسی شخص کا شوہر کی حیثیت سے انتخاب کر لیتی ہے, اور کوئی آدمی یہ قبول کر لیتا ہے کہ وہ بیوی کی حیثیت سے کسی عورت کو رکھے گا, تو اس معاہدے کا ایک لازمی تقاضا یہ ہے کہ اب مالی معاملات کی تمام ذمہ داری شوہر پر آئے گی, یعنی اخراجات اس کو پورے کرنے ہیں, معاشی ذمہ داری اس پر ہے. دنیا کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت ہے, پیٹ لگا ہوا ہے, ضروریات ہے, تو کس نے ذمہ داری اٹھانی ہے؟ یہ جو ادارہ آپ نے بنایا ہے, یہ ذمہ داری اسلامی شریعت میں شوہر پر ڈالی گئی ہے, تو یہ اس کا ٹوکن ہے, یعنی تاکہ وہ سنجیدگی کے ساتھ اس ذمہ داری کو اٹھائے. تو جس طرح
یعنی وہ پہلے دن نکاح کے ساتھ وہ ادا کر کے ذمہ داری لینے کا عہد کرتا ہے,
عہد کرتا ہے, اور یہ ایک علامت بن جاتی ہے اس بات کی کہ میں نے ایک سنجیدہ معاملہ کیا ہے اور مجھے ان ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. تو یہ
وہ کسی چیز کی قیمت نہیں,
یہ کسی چیز کی قیمت نہیں ہے, بلکہ اس رفاقت کے عوض اس کو یہ اخراجات اٹھانے ہیں, اس کی علامت کے طور پر وہ دینا.
ٹھیک ہے, وہ سہیل شعیب صاحب جناب لائن پر ہیں. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام. اصل میں میرا سوال یہ تھا گاندھی صاحب سے کہ کیا مشرک جہاد کر سکتے ہیں, کیونکہ میں نے جو آیات بولی ہیں اس کے اندر مشرک والدین سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر جہاد یعنی کہ تم پہ زور ڈالیں یا جہاد کریں کہ تم ان کے ساتھ شرک کرو تو تم ان کی بات نہ ماننا. تو میں نے اس نظریے سے پوچھا تھا کیا غیر مسلم جہاد کر سکتے ہیں.
جی آپ نے سوال سمجھ لیا ان کا؟
جی میں نے سوال سمجھ لیا.
فاطمہ حضرات ایک بریک کی اجازت دیجیے, بریک کے بعد سوال ہوں. فاطمہ حضرات پروگرام دین و دانش میں آپ کو پھر ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پاس کچھ سوال ہیں, وہی ہم غازی صاحب کے سامنے رکھ رہے ہیں. عبدالستار صاحب آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید ترتیب نزولی کے اعتبار سے کیوں نہیں ترتیب دیا گیا؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ اس وقت مخاطب تھے ان کے لحاظ سے قرآن نازل ہوا, اب وہ باقی ساری دنیا نے پڑھنا ہے, تو اس کو ایک کتاب کی صورت میں مرتب کرنے کے لیے ایک دوسری ترتیب دے دی گئی ہے. نزول کی ترتیب مخاطبین کے لیے موضوع تھی, یہ ترتیب ہمارے لیے موضوع ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں اس باب کو مقدم کر دیا گیا ہے جس میں بنی اسرائیل کی سیرت اور کردار پر تبصرہ ہے, ان کے مضمومات پر تبصرہ ہے, کیونکہ وہ پہلے سے ایک مسلمان امت تھے, وہ کہاں کہاں غلطی کھا گئے, کس کس جگہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے انحراف کیا, کس طرح عہد کی خلاف ورزی کی, اس کی تفصیل تاکہ مسلمان امت کے سامنے رہے. تو یہی ترتیب اب ہمارے لیے موضوع ہے.
اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟
کوئی حرج کی بات نہیں, یہ اصل میں اللہ صاحب, اللہ میاں, ظاہر ہے کہ آپ ادب کے جو کلمات اختیار کر سکتے ہیں وہ اپنی زبان کے لحاظ سے اختیار کرتے ہیں, تو میرے خیال میں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. اچھی بات ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کہیں اور جو عام عربی ترکیب ہے اس کو استعمال کریں, لیکن ہر زبان کے اندر بعض اسالیب ایسے ہوتے ہیں جو ادب کے لیے, احترام کے لیے اختیار کیے جاتے ہیں, ان میں اگر کوئی قباحت نہیں ہے ان کو اختیار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں.
ذوالفقار صاحب آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ ایکٹر بننا چاہتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ میڈیا کے ذریعے سے کوئی جیسے برائی پھیلتی ہے تو کوئی اچھا بھی پھیل سکتی ہے, اچھا کام بھی ہو سکتا ہے.
آپ اچھے آدمی ہیں, ضرور اس کو اختیار کریں, یہ بھی ایک فن ہے, اور کسی بھی فن کو آپ اچھے مقاصد کے لیے بھی اختیار کر سکتے ہیں, اور تفریح بہم پہنچانا بھی کوئی برا مقصد نہیں ہے, یعنی یہ بھی انسانی زندگی کی ضروریات میں سے ہے. انسان کو جس طرح کھانے کی ضرورت ہے, جس طرح پینے کی ضرورت ہے, اسی طرح اس کو تفریح کی, آرام کی, اور ایک حد تک جہاں تک جائز حدود ہے لذت کوشی کی بھی ضرورت ہے.
اسلامک بینکنگ میں لیزنگ کا بھی ایک آپشن ہوتا ہے, اس میں مارک اپ ہوتا ہے, آپ گاڑی کا کوئی ادا کرتے ہیں کرایہ کے لیے, وہ اماؤنٹ جو پے کرتے ہیں, وہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کیا سود کی صورت ہے کوئی؟
میرا نزدیک تو یہ کرایہ ہے, اس میں یہ ہے کہ آپ کو گاڑی دے دی گئی ہے, اگر آپ قسطیں ادا نہیں کر سکیں گے تو گاڑی واپس لی جائے گی, یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ گھر واپس لے لیتے ہیں. اس میں جو کچھ آپ زائد دیتے ہیں جس کو مارک اپ انہوں نے کہا ہے وہ ایک طرح کا کرایہ ہے, اس میں کوئی سود کی آلائش نہیں.
ٹھیک, السلام علیکم.
السلام علیکم, میں زیب بات کر رہی ہوں لاہور سے.
جی ارشاد.
اور میرا کوشچن ہے کہ قرآن حق و باطل کا معیار ہے, سب مسلمان اس کو مانتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بے شمار فرقوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کیا قرآن میں ابہام ہے یا قرآن پہننے میں کوئی کوتاہی ہو رہی ہے؟ ایک معیار کے ہوتے ہوئے اتنے فرقے کیسے بن گئے؟
بہت شکریہ جی. اغوانی صاحب, یہ جو لیزنگ والی بات آپ نے کی ہے, اس میں جو ابھی جو معاہدات ہمارے ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں, ان کے اندر بھی کوئی قباحت نہیں ہے؟ یعنی بینک تو ان کو عموماً
کچھ ان میں کچھ ستم ضرور ہے، ان کو دور کرنا چاہیے، لیکن چونکہ یہ بات طے ہوتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ اقساط نہیں دے سکے تو آپ سے روپے ہی کا مطالبہ نہیں کیا جاتا، آپ کی گاڑی واپس لے لی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اب اس کو سود نہیں کہا جاتا. سود اصل میں ان چیزوں میں ہوتا جو صرف ہو جاتی ہیں، استعمال کی چیزوں میں سود نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. اچھا، اب مسز زاہد نے آپ سے یہ دریافت کیا، وہ ان کا ذاتی مسئلہ ہے کہ ان کے میاں نے ان کو ہدایت دی ہے جو ملک سے خود باہر ہیں کہ وہ گھر سے باہر نہ جائیں، اور ان کو اگر کوئی تکلیف بھی ہو تو وہ صرف لے ڈاکٹر سے ملنے کے لیے جا سکتی ہیں. آپ نے ان کی پوری بات سنی تھی. آپ
محض جہالت ہے، سوائے اس کے کہ افسوس کیا جائے، اس پر اور کیا کیا جا سکتا ہے. ایسی کوئی پابندی نہیں لگانی چاہیے، اور اگر کسی وقت ان کی صحت کو یا ان کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے اور وہ اس پابندی کو توڑ دیتی ہیں تو اس میں وہ شریعت کے لحاظ سے، دین کے لحاظ سے ہرگز گناہگار نہیں. یعنی وہ اگر اس پابندی کو توڑ دیتی ہیں، ظاہر ہے کہ ہم یہ مشورہ نہیں دے رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معلوم نہیں اس کے نتیجے میں ان کے شوہر ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں، ان کا گھر خراب ہو. سوچ سمجھ کر حکمت کے ساتھ جو بھی کرنا کریں، ان کے شوہر کی یہ بات دین کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اخلاق کے خلاف ہے، اچھی سیرت کے خلاف ہے. اس طرح کی پابندیاں محض جہالت کی بنیاد پر لگائی جاتی ہیں. یہ رشتہ باہمی اعتماد کا رشتہ ہے، اور اس میں اعتماد ہی کی بنیاد پر زندگی بسر کرنی چاہیے. اگر کسی کا خراب ہونا ہے تو آپ کی ان پابندیوں سے بچا نہیں لیں گے آپ اس کو. اس وجہ سے یہ بالکل ہی جاہلانہ چیز ہے. لیکن اس طرح کی بہت سی جہالتیں ہمارے یہاں دیہات میں موجود ہیں، ہمارے عام معاشرت میں موجود ہیں. ہمیں ہمدردی ہے اپنی اس بہن سے. اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ اس کے خلاف ورزی کسی وقت کرنے میں مجبور ہو جاتی ہیں تو یہ خیال نہ کریں کہ وہ خدا کی گناہ گار ہوں گی، البتہ حکمت کے تقاضے سے ضرور احتیاط کریں.
سہیل شعیب صاحب نے وضاحت آپ سے دوبارہ سوال کیا کہ بھائی وہ
میرا خیال ہے میں نے اس وقت بھی واضح کر دیا تھا کہ یہ جو اصطلاح بن جاتی ہے، جیسے جہاد آج کل ایک اصطلاح اور دینی حکم ہے، قرآن میں یہ ایسے نہیں استعمال ہوتا. قرآن مجید میں یہ عربی زبان کے ایک لفظ کے طور پر استعمال ہوتا ہے. تو وہاں جاہدا کا مطلب یہ ہے کہ وہ زور دیں تم پر، جھگڑا کریں تم سے، تم پر دباؤ ڈالیں تاکہ تم شرک کرو. اور یہ عام عربی استعمال ہے. اس وجہ سے ایک مشرک بھی اگر دباؤ ڈالے گا تو عربی کا وہی لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے گا. ہمارے اصل میں الفاظ جب اصطلاح بن جاتے ہیں تو لوگ پریشان ہوتے ہیں. اب دیکھیے موجودہ زمانے میں اگر آپ کسی ملک کے سفیر کو عرب میں بھیجیں تو اس کو رسول کہا جاتا ہے، رسول الہند، ہندوستان کا سفیر. تو آپ یہ کہیں گے کہ دیکھیے جی کوئی ہندو بھی رسول ہو سکتا ہے یا آج کل رسول بھی ہو سکتا ہے. تو یہ زبان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوتی.
اور وہاں جہاد کا موضوع زیر بحث ہی نہیں ہے تو کوئی بات. خواتین حضرات، آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے.